نعوذ بالله من رسول الله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک گزشتہ کئی نشستوں سے تصوف کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے اور یہ اصل میں سبجیکٹ ایسا ہے اور اتنا وسیع ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اتنا ہی کنٹروورشل بھی ہے کہ اس پر جتنی بھی انسان گفتگو کرتا چلا جائے اس کی تہ در تہ گرہیں کھلتی جاتی ہیں اور اتنی ہی مزید گرہیں سامنے آتی جاتی ہیں. تصوف کی بے تحاشا ڈیفینیشنز بیان کی مختلف فقرا نے, مختلف انداز میں اسے بیان کیا. جن لوگوں نے اسے لغوی معنوں میں لیا اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ لفظ تصوف کہاں سے نکلا, صوفی کیا ہے, یہ لفظ صوفی کہاں سے نکلا, انہوں نے عربی سے استفادہ کیا اور عربی لغت کے مطابق اس کے معنی, لغتی معنی بیان کر دیے. لیکن تصوف ہم لوگوں کی سمجھ میں اسی وقت آ پاتا ہے اگر ہم اس کے اصطلاحی معنوں میں جائیں, اور اصطلاحی معنی بہت سے فقرا نے, بہت سے اولیاء اکرام نے, بہت سے اہل علم نے مختلف انداز میں بیان کیے. اگر ہم اس تفصیل میں چلے جائیں تو چونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ ہر ولی اللہ, ہر اہل علم جب کسی چیز کو ڈیفائن کرتا ہے, اس کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے, تو اپنے علمی سطح کے مطابق اور اپنی ذہنی سطح کے مطابق بیان کرتا ہے. ایک زمانے میں یہاں جب گفتگو ہو رہی تھی قرآن پاک کے سلسلے میں تو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ قرآن پاک کے ایک تو ظاہری معنی ہیں جو میں اور آپ سبھی لوگ ہم پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ اس کے خفی معنی ہیں جو 10 ہیں, اور رب تعالی ان معنوں کو اہل علم پر ان کے علمی درجات کے مطابق کھولتا ہے. اور اسی سلسلے میں یہ بھی گزارش کی تھی کہ ولایت کے درجے 10 گرے جاتے ہیں, گرچہ مختلف سلسلوں میں سہروردیہ, قادریہ, نقشبندیہ, چشتیہ, ان میں ان کی گریجویشن ایک دوسرے سے مختلف ہے, لیکن در حقیقت ہیں درجے 10 ہی. جیسے کسی سلسلے میں 100 درجے بیان کیے جاتے ہیں لیکن اس کی گریجویشن 10 کی ہے, 1, 10, 20, 30, 40, اینڈ پر پتہ چلتا ہے کہ 10 ہی بنے. کسی سلسلے میں 50 ہے, کسی میں ہے ہی 10. غالباً جہاں 100 کی گریجویشن انہوں نے ورک آؤٹ کی وہ اپنی سہولت کے لیے تھی کہ 0 اور 1 کے درمیان یا 1 اور 2 کے درمیان سہولت ہوتی ہے یہ ورک آؤٹ کرنے میں کہ انسان پہلے اور دوسرے درجے کے درمیان کس مقام پر پہنچا. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, so on, so forth. تو اس سے سہولت ہو جاتی ہے کسی انسان کے علمی مقام کا تعین کرنے میں, لیکن درجات 10 ہی بنیں گے اس کے. تو جو اہل علم پہلے درجے پر فائز ہے وہ اس پر قرآن پاک کے ایک معنی کھلتی ہیں, جو اہل علم ولایت کی دوسرے درجے پر فائز ہے اس پر 2 معنی کھل جائیں گے. تو یہ اہل علم کے علم کے درجات ہیں اور اس کے مطابق ہی ان پر چیزیں منکشف ہوتی ہیں. تو جب کوئی اہل علم کسی بڑے مقام پر فائز ہے, بہت بڑے مقام پر, جیسے حضرت پیرانے پیر غوث العظم دستگیر صاحب, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, داتا صاحب, خواجہ غریب نواز صاحب, یہ بڑے نام ہیں بڑی قدآور شخصیتیں ہیں تصوف میں، جب یہ کسی چیز کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں تو یہ اپنے علم کے مقام سے بولتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ جیسے امی لوگ جو ہیں وہ اسے پوری طرح سمجھ نہیں پاتے اور کنفیوژن رہتا ہے مختلف معنوں میں. اگر کوئی شخص کسی چیز کو اچھی طرح سمجھ لے اور وہ ہو امی، تو جب وہ کسی چیز کو ڈیفائن کرے گا تو ایسے لفظوں میں کر دے گا جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائیں گے. تو مجھ جیسا امی آدمی اگر تصوف کی تعریف کرے گا تو وہ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دے گا کہ تصوف ایسا ٹول ہے جو علم شریعت کے گرے ایریاز جہاں ہماری نظر نہیں پہنچتی ان کو روشن کر دیتا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر ابہام نہیں ہے کوئی، یا جیسے انگریز کہتا ہے کہ یا یہ سفید ہے یا سیاہ ہے، ایدھر اٹس وائٹ اور اٹس بلیک، دیر از نتھنگ ان بٹوین، دیر از نو گرے ایریا. لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس سے کچھ گرے ایریاز ڈیولپ ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں، ہم اس کی گہرائی تک جا نہیں پاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابہام ہے، ابہام بالکل نہیں ہے، صرف ہماری کم علمی ہے. شاید یہ مثال میں نے پہلے دی تھی کہ ایک اگر 1000 فٹ لمبا ہال ہے، 100 فٹ چوڑا، 1000 فٹ لمبا، ہم اس کے ڈور نمبر 1 سے انٹر ہوتے ہیں اور اس کے قریبی بلب کو آن کر دیتے ہیں تو اس بلب کی روشنی ایک محدود ایریا میں پھیلے گی اور اس کونے میں پڑی ہوئی چیزیں، اس حصے میں پڑی ہوئی چیزیں ہمیں دکھائی دینے لگیں، باقی میں اندھیرا رہے گا، ہمیں چیزوں کا کچھ پتہ نہیں چلے گا. تو ہم بجائے یہ کہیں کہ وہاں روشنی کم تھی ہم دیکھ نہیں پائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہال میں تو صرف یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. لیکن اگر دروازہ نمبر 2 کے قریب لگے ہوئے سوئچ کو بھی آن ہم کر سکیں تو ہم مزید کچھ حصے کی چیزیں دیکھ لیں گے اور ہم یہ کہیں گے صاحب ہال میں یہ بھی چیز پڑی ہے، حتیٰ کہ ہم اس کے آخری بلب کو روشن کر دیں تو پورے ہال میں پڑی ہوئی چیزیں ہمیں دکھائی دینے لگیں گی. اسی طرح جب ہمارے پاس علم کم ہوتا ہے تو ہم علم شریعت کی ان باریکیوں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں ہمیں بہت زیادہ علم درکار ہو، تو وہ گرے ایریاز ہمارے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ہم اپنی لا علمی کا تو اقرار نہیں کرتے، اپنی لا علمی کو، اپنی کم علمی کو تو الزام نہیں دیتے، بلکہ ہم دوسری چیزوں کو الزام دینے لگتے ہیں. تو تصوف یہ کم علمی کی بنا پر ڈیولپ ہونے والے گرے ایریاز کو روشن کر دیتا ہے، وہ ہمیں دکھائی دینے لگتے ہیں. اسی لیے اس کی ایک تعریف میں اور بھی کیا کرتا ہوں کہ شریعت تک پہنچنے کا یہ آسان راستہ ہے، انسان کو تصوف کے ذریعے اتنا علم حاصل ہو جاتا ہے، ایسی ریاضتیں، مشقتیں، مجاہدے، چلے کاٹتا ہے کہ انسان کے اندر اخلاقی اور جسمانی ہمت دونوں ہی پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ شریعت کے مشکل مقامات سے آسانی سے گزر جائے. تو یوں میں یہ کہتا ہوں کہ تصوف پر جس نے عمل کیا وہ شریعت پر عمل کرنے لگتا ہے. لیکن شاید گزشتہ نشست میں یا اس سے پیوستہ نشست میں ذکر ہوا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جیسے کہ عام طور پہ دستور ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، وہ معاشرتی، معاشی یا لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ، ان کے تحت وہ تبدیلیاں آہستہ آہستہ واقع ہوتی چلی جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ اس کی اصل شکل ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ اپنی بگڑی ہوئی شکل میں وہ چیز قائم ہو جاتی ہے. اس کی بہترین مثال ہندوازم ہے. اوریجنلی ہندوازم کچھ اور تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو گئیں جس نے انہیں ہندوازم کو شرک کا اور رسومات کا مجموعہ بنا دیا. یہ وقت کا کھیل ہے, ورنہ ہندوازم میں ہمیں سب کو حیرت ہوگی کہ ہندوؤں کے چار وید ہیں, اس میں جو تیسرا وید ہے اتھرو وید, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہی اس میں ذات بیان کیے گئے ہیں. کہا گیا ہے کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, ان کا نام سنسکرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کو مہما کہتی ہیں, تو ان کا نام مہما ہوگا. وہ پوری دنیا میں روشنی پھیلائیں گے, ان کی اونٹنیوں کی تعداد اتنی ہوگی, اس کے یہ یہ نام ہوں گے, ان کے دشمنوں کی تعداد اتنی ہوگی, اور وہ جو پیغام لائیں گے وہ رفتہ رفتہ پوری دنیا پر چھا جائے گا, اس لیے کہ وہ برحق ہوگا. غزوات کی تعداد اتھارو وید میں دی ہوئی ہے. اسی طرح ان کے ایک وید میں خانہ کعبہ کا ذکر ہے کہ اس کی زیارت کرو جا کے, اور اس کی ایگزیکٹ لوکیشن دی ہوئی ہے کہ خانہ کعبہ ہے کہاں. لیکن یہی مذہب جس میں آج سے 5 سے 7 ہزار سال پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا, خانہ کعبہ کی لوکیشن کا, لیکن آج وہ سوائے شرک اور رسومات کے مجموعے کے اور کچھ نہیں ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آئی ہیں. اسی طرح تصوف, جو اہل علم نے ایک ایسا راستہ نکالا تھا کہ جس میں مجھ جیسے کمزور اور امی لوگ, ان پڑھ لوگ آسانی سے شریعت پہ عمل کر لیں, کیونکہ شریعت سوائے ایثار اور قربانی کے, اس کے اساسی ایثار اور قربانی پر ہے شریعت کی. اسلام کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں گے تو یہ تمام کا تمام ایثار اور قربانی, اللہ کی عبادات کی بات آئے گی تو وہاں انسان اپنے آرام کو, اپنے مصروفیات کو, اپنی خواہشات کو قربان کر کے عبادت کی طرف جاتا ہے. حقوق العباد کی بات آئے گی تو انسان دوسرے مسلمان, چاہے وہ اولاد ہوں, رشتہ دار ہوں, دوست ہوں, احباب ہوں, ان کے لیے اپنی جان, مال, آرام, خواہشات, ان سب کی قربانی کرتا ہے. تب کہیں جا کے وہ اپنے حقوق اللہ, اپنے ذمے جو اس کے حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں, ان کو ادا کر پاتا ہے. انسانی فطرت میں ہے کہ اپنی کسی چیز سے انسان آسانی سے جدا نہیں ہوتا, اس کے لیے بےتحاشا اسے جدوجہد کرنا پڑتی ہے, اپنے ساتھ لڑنا پڑتا ہے. تو جب انسان شریعت پر پوری طرح عمل کرے گا تو اسے اپنے ساتھ لڑنا پڑے گا پوری طرح. اس لڑائی کے لیے ذہنی ہمت کی ضرورت ہے اور جسمانی ہمت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اہل علم نے ڈیزائن کیا ایک ایسا راستہ بہت سوچ بچار کے بعد, جس میں اس قسم کی ریاضتیں کروا دیں, اس قسم کے چلے کٹوا دیے, اور ایسی ٹریننگ کر دی اپنے پاس کہ انسان میں وہ ہمت پیدا ہو گئی. نیکی کی طرف جانے کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, سب سے پہلے انسان کو اپنی انا کو چلنا پڑتی ہے. میں نے شاید 2 یا 3 اتوار پہلے عرض کیا تھا, کسی نے شاید سوال پوچھا تھا کہ انا اور خودداری میں کیا فرق ہے, تو میں نے انا کے سلسلے میں گزارش کی تھی کہ انا کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے اندر اپنے بارے میں کچھ بت تراش رکھے ہیں, اور ہم اپنے ہی تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. کسی نے یہ بت تراشا ہے کہ میں معاشرے میں بہت باعزت ہوں, اور میری عزت کی جانی چاہیے. اور جہاں کوئی شخص کوئی ایسا لفظ کہہ دے یا اس کے رویے میں ہمارے سوچ کے مطابق کوئی فرق آ جائے تو ہماری انا مجروح ہوتی ہے, وہ بت ٹوٹتا ہے ہمارے اندر اور ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں, اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ بت تراش لیا کہ میں بہت امیر انسان ہوں اور مجھے حق ہے کہ دوسروں پر حکومت کروں. کسی نے اپنے اقتدار کا, اپنی افسری کا بت تراشا اپنے اندر کہ میں بڑا افسر ہوں, میرا احترام کیا جانا چاہیے, میں جو کچھ کہتا ہوں وہ درست کہتا ہوں. تو جب کوئی ماتحت یا کوئی اور عام آدمی کوئی ایسی بات کہہ دے جو ہماری بات کی تردید کرتی ہوئی ہو تو ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا انا کا بت ٹوٹتا ہے. تو نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ انا جسے ہمیں پالا ہے, جو بت ہم نے اپنے لیے خود تراشے اور ہمارے اندر وہ بت موجود ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں, ان بتوں کو توڑ دیا جائے. یہ بنیادی چیز ہے. اور خانقاہ میں پہلا سبق ہی یہ ملتا تھا کہ انسان کے اندر چھپے ہوئے بتوں کو توڑ دے. اگر وہاں بادشاہ بھی آ گیا علم حاصل کرنے کسی اہل علم کے پاس, تو پہلا کام تو یہ کر دیا کہ اس کے سر پر استرا پھروا کر بال اتار دیے, کیونکہ ایک زمانے میں ہمارے معاشرے میں سر پہ استرا پھروا دینے سزا کے طور پہ, کوئی آدمی کسی کے سر پہ استرا پھروا دے بہت ذلیل ہونے کے مترادف تھا. تو بال اتار دیے جاتے ہیں, پھر اس کو جوتے سیدھے کرنے پر مامور کر دیا جاتا کہ یہاں جہاں لوگ آ کے جوتے اتاریں گے ان جوتوں کو پکڑو, سیدھا کرو, ان کے اوپر کپڑا پھیرو تاکہ جو چل کے آیا اس پہ جو مٹی پڑ گئی جوتے پر وہ ختم ہو جائے. اب یہ آنے والوں میں معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ ہیں, زیادہ تر انفارچونیٹ طبقہ ہے اسی سے ہوتے ہیں لوگ. تو جب انسان اپنے سے بزوں میں خود کمتر لوگوں کے جوتے صاف کرے گا تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے. پھر دوسروں کے سامنے کھانے کے برتن سجانا جب اور کھانا سرو کرنا, جب کھانا کھا چکے ہیں تو جھوٹے برتن کلیکٹ کرنا. ہندو معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر یہ چیزیں صلاحیت کر گئیں کہ کون سا پیشہ کمتر ہے اور کون سا برتر. یہ برتر اور کمتر کا ایک فرق حالانکہ کسی اور جگہ یہ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں بیری کی ڈیوٹی کرنا خاصا کمتر پیشہ گنا جاتا ہے. تو اہل علم آنے والے سے وہ ڈیوٹی کروا لیتے تھے اور اس کے بعد لنگر کی تقسیم, اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کا سلسلہ جاری رہتا تھا. جہاں کوئی انسان لنگر کے تقسیم کے مقام تک پہنچا, اہل علم نے ان کو پھر مجاہدے اور چلہ کشی پر لگا دیا. یہ سارے عرصے میں انا کچلی گئی. انسان کے سنسیئرٹی ٹو پرپز جس کے لیے وہ آیا ہے اس کی سنسیئرٹی کا اندازہ ہو گیا کہ اس کا اخلاص کتنا ہے اس کام کے لیے جس کے لیے ہمارے پاس آیا. تو اگر اس کا اخلاص پروون ہے تو ہر قسم کی سختیوں میں سے گزرتا چلا جائے گا. یہ حکمتیں تھیں اس کی. تو اس کے بعد کہیں جا کے وہ محفل میں بیٹھنے کے لائق گنا جاتا تھا کہ اپنے مرشد کی اپنے استاد کی محفل میں بیٹھے اور اس کے بعد پھر اسے خلافت عطا کر دی جاتی تھی. خلافت عطا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کوئی حکومت مل گئی, بلکہ یہ ڈگری ہے جیسے کسی مدرسے سے کسی یونیورسٹی سے دی جائے کہ آپ نے کوالیفائی کر لیا ہے کسی چیز کو, اب آپ اس چیز کے مجاز ہیں کہ دوسروں کو تعلیم دے سکیں. تو وہ اس شخص کی ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی کہ فلاں ایریا میں جا کے بیٹھ جاؤ اور اللہ کا دین پھیلاؤ, اس کی تبلیغ کرو, لوگوں کی تربیت کر دو. خلافت کا مقصد یہ تھا, وہ بھی ایک خدمت تھی. لیکن وقت نے اسے گہنا دیا. اس کے اندر پھر ایسے لوگ آ گئے جن کے اپنے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے, لوگوں نے اسے کمرشلائز کر دیا اور انہی خانقاہوں پر پھر تعویذ دھاگے کا چلن ہوا جس نے اس راہ کو بدنام کیا. اب تصوف کا ہم نام لیتے ہیں تو بہت سی آئی بروز ریز ہوتی ہیں اس بات پر, لیکن اس کی حقیقت یہ ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین پہ آسانی سے عمل کر لیں, ہمیں شیطان بہکا نہ پائے. ویسے شیطان کو ہم سے یہ گلہ ہے کہ قصور ان کا اپنا ہے, الزام مجھ پر دیتے ہیں, جو کام خود نہیں کرنا چاہتے میرے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ میں نہیں کرنے دے رہا, تو وہ ہمیں بہکا نہیں پاتا. لیکن اس کے اندر دو چیزیں میں آپ کی توجہ ادھر دوبارہ ایک بار دلوا دوں, اگر میں اوور ایمفسائز نہیں کر رہا ہوں چیزوں پر, ہمیں اپنی انا کو کچلنا ہوگا. کسی بھی مقام پر پہنچنے کے لیے انا کو ختم کر دینا پڑے گا, اس کے بغیر نہیں کام ہوگا. اور دوسری چیز اخلاص ہے, بلکہ پرائیورٹی آرڈر میں یہ اخلاص پہلے آئے گا, انا کا ٹوٹنا بعد میں, کیونکہ جب تک اخلاص نہیں ہے ہم انا کو توڑیں گے ہی نہیں. جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تسبیحوں سے, ذکر اذکار وظائف سے رب کا قرب حاصل کر جائیں گے, وہ درست خیال نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم ایک 100 منزلہ بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتے ہوں اور 15ویں منزل سے اس کی تعمیر شروع کر دیں, وہ کبھی نہیں بن پائے گی, کیونکہ اس کی بنیادیں اور نیچے کی 15 منزلیں ہیں نہیں, وہ ہوا میں معلق نہیں رہ سکتی. وظائف فائدہ دیں گے, ذکر اذکار آپ کو فائدہ دے گا, مجاہدے اور چلے بھی فائدہ دیں گے, بشرطے کہ ہم نے بنیادیں قائم کر لی ہوں نیکی کی اور اسلام پر عمل کرنے کی. اور وہ بنیادیں اسی صورت میں تعمیر ہوتی ہیں اگر ہم اخلاص پیدا کر لیں, سنسیئرٹی ٹو پرپز جسے ہم کہتے ہیں, اور انا کو توڑ دیں, انا کو ختم کر دیں. یہی کام سب میں مشکل ہے. انا کو توڑتے ہوئے میں نے اپنے قبلہ مرشد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, جنہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا کہ وہ ایک خوب طریقہ دیکھنے میں آیا, لیکن وہ انکنونشنل طریقہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک تو انہیں یہ اندازہ تھا کہ ان کے پاس وقت کم ہے, دوسرا میں ان کے پاس بہت لیٹ پہنچا, اور گرچہ عبادات اور ذکر اذکار کا سلسلہ جاری تھا میرا نوجوانی کے عالم سے, لیکن ان سب چیزوں کے باوجود گردن میں سریا فٹ تھا میرے, اور وہ جو گردن کا سریا ہے اس کو نکالنے کے لیے میرے مرشد صاحب نے بہت ہی غیر روایتی طریقہ استعمال کیا کہ نہ تو انہوں نے مجھ سے برتن صاف کروائے نہ لوگوں کی خدمت کروائی, گرچہ یہ کام نہ کرنے کی قیمت بعد میں میں نے ادا کی ہے. انہوں نے ایک طریقہ یہ پکڑ لیا کہ جب میں ان کے پاس تنہا ہوتا تھا تو میری کہی ہوئی بات پہ وہ ساتھ کرتے تھے, اگر میں درست کہتا تھا تو کہتے تھے بالکل درست کہہ رہے ہو تم, لیکن جہاں ان کے پاس آ کے 2-4 لوگ بیٹھے, اور وہ عام طور پہ وہ ہوتے تھے جو خانچہ لگاتے تھے, کہیں جوتے گانٹ رہے ہوتے تھے, تانگا چلا رہے ہوتے تھے, تو وہاں میں جو صحیح بات کہتا تھا اس کو بھی وہ کہتے تھے تم غلط کہہ رہے ہو, اور وہ لوگ غلط بات کہتے تھے تو ان کو کہتے تھے تم صحیح کہتے ہو. تو یوں انہوں نے میری اس انا کو کچل ڈالا کہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ میں ان سے کوئی بہتر بات کر سکتا ہوں. وہ ہو یہ گیا کہ میں یہی خوفزدہ رہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے کچھ نہیں آتا, یہ لوگ مجھ سے کہیں زیادہ آگے ہیں علم میں اور عقل میں, اور یہی میرے مرشد چاہتے تھے کہ یہ ایک بار ہو جائے تاکہ میں ریسیو کروں. کسی برتن میں کچھ آپ ڈال نہیں سکتے تب تک وہ خالی نہ ہو, اس برتن کو خالی کرنا بڑا ضروری تھا, تو میرا برتن تو بھرا ہوا تھا اس احساس کے ساتھ کہ میں بھی کچھ ہوں اور میں تعلیم یافتہ ہوں, میرا تجربہ ہے, یہ سب چیزیں مجھے کوئی چیز ریسیو نہیں کرنے دیتی. تو جو ہی وہ انا میری ختم ہوئی اور برتن میرا خالی ہوا, میں ان چیزوں کو ریسیو کرنے لگا. तो ये अना को तोड़ना बड़ा जरूरी है, और अना इस तरह भी टूट जाती है अगर और कोई तोड़ने वाला नहीं है, कि जब कोई हमें गाली दे तो हम फौरन जहन में एक ख्याल ले आए कि हम जिस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, आपने कभी किसी शख्स को ऐसे अल्फाज का जवाब नहीं दिया बल्कि इसके जवाब में मुस्कुरा देते रहे हैं, तो मैं इसी सुन्नत पे अमल करूंगा। जब कोई भरी महफिल में हमें शर्मिंदा कर दे तो हम ये सोचें कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि ऐसे आदमी का जवाब सिर्फ एक भरपूर मुस्कुराहट है। जब कोई शख्स हम पर इल्जाम लगाए, तोहमत लगाए, तो हम ये देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी तोहमत और इल्जाम के जवाब में खामोश रहना पसंद है। ये बात शायद आपके जहन पे कुछ गरां गुजरे, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को इसकी तस्दीक नहीं हो पाई होगी किताब और सुन्नत और हदीस में। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखे हुए थे और सहाबा कराम भी आपके इर्द-गिर्द थे। एक शख्स आया और हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहने लगा। हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खामोश रहे, तो वो शख्स बुरा भला कहता रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे। एक वक्त पर जाके हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सबर ने जवाब दे दिया और हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब देना शुरू किया पलट के। जो ही हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब देना शुरू किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे और तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नागवारी के तासुरात थे। नेक्स्ट डे साहबा ने पूछा कि हजूर, वो शख्स ज्यादती कर रहा था हजरत अबू बकर सद्दीक के साथ। जब तक हजरत अबू बकर सद्दीक खामोश रहे, आप मुस्कुराते रहे। जब उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया और जवाब दिया तो आपके चेहरे पर नागवारी के तासुरात आ गए, आप तशरीफ ले गए। तो फरमाने लगे कि दर हकीकत जब वो शख्स आके अबू बकर को बुरा भला कह रहा था और अबू बकर खामोश थे, तो अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया था जो हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बिहाब पर उस आदमी को जवाब दे रहा था। तो मैं यूं मुस्कुरा रहा था उस फरिश्ते के जवाब देने पर, लेकिन जब हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को खुद जवाब देना शुरू किया तो अल्लाह तआला ने उस फरिश्ते को विड्रॉ कर लिया, तो यूं मैं उठकर चला गया। तो जब हम पर कोई इल्जाम लगाता है, कोई तोहमत लगाता है और हम उसका जवाब देते हैं, तो उससे पहले हम ये सोच लें कि ये चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं थी। हम अल्लाह पर छोड़ दें कि रब ताला हमारे बिहाफ पर खुद इसे जवाब दे देगा। जब हम ये करने लगते हैं इस तरह से, तो हमारी अना टूटती है। अब इस सिलसिले में एक शायद कुछ लोग ये फरमाएं कि अब ये तो राहबाइयत ही की एक शक्ल हो गई कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दिया जाए। ऐसा नहीं है, हमें एक थोड़ा सा बारीक सा एक फर्क देखना होगा इनमें। मुसलमान के लिए एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया है कि मोमिन अपनों के लिए मोम से ज्यादा नर्म और काफरों के लिए फौलाद से ज्यादा सख्त है। तो गाली देने वाला, हमें बुरा भला कहने वाला, हम पर तोहमतें और इल्जामात लगाने वाला तो हमारा मुसलमान भाई है, हमारा अपना है। उसके साथ हमें मोम की तरह नर्म रहना है और दरगुजर और उफ से काम लेना है। यूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की तमाम कदरें ही बहुत खूबसूरत हैं, बेमिसाल हैं, लेकिन उन बेमिसाल कदरों में से ज्यादा नुमाया होने वाली चीजें दरगुजर, उफ और सखावत हैं। تو ہم اپنے مسلمان بھائی کی زیادتی کے جواب میں اگر درگزر اور عف سے کام لیتے ہیں تو یہ ہم سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں، اور وہ معیار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے مقرر کیا کہ وہ اپنوں کے لیے موم سے زیادہ نرم اور کفار کے لیے فولاد سے زیادہ سخت ہے، اس پہ بھی عمل کر رہے ہیں، تو یہ دوہرا گین ہے اس میں ہمیں۔ تو جب ہم دوسروں کی زیادتیوں کے جواب میں اور ناجائز زیادتیوں کے جواب میں درگزر اور عرف سے کام لیتے ہیں تو ہماری انا بھی کچل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سنت پر عمل کا ثواب بھی ملتا ہے۔ کچھ سوالات کچھ اصحاب نے بھیجے ہیں، وہ میں ان کے بھی جواب دے دوں کہ وقت کم رہ گیا۔ یہ کسی غیر ملک سے سوال ہے کہ سم پیپل سے دیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از آلسو اے درود پاک، اف اٹ از ٹرو دین پلیز سجیسٹ دیٹ کین وی ریڈ دس ایز درود انسٹیڈ آف درود ابراہیمی، آئی مین جنرل لائف ناٹ ان نماز، بیکاز آئی کانٹ ڈیولپ مائی کانسنٹریشن وائل ریڈنگ درود ابراہیمی ڈیو ٹو اٹس تلاوت۔ بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ہی ہے، ایک درود پاک کی ایک قسم ہے جیسے اور بہت سے درود ہیں، یہ شارٹ فارم ہے درود پاک کی، لیکن پریفریبلی درود ابراہیمی پڑھا جانا چاہیے، اس لیے فار ٹو ریزنز کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اسے پڑھا ہے، دوسری بات کہ اس درود شریف میں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد، بلکہ آپ کی جد امجد پر بھی درود بھیجا گیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے۔ لیکن اگر بہت مجبور ہیں ہم، کیونکہ گفتگو کے دوران اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو ہم درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، وہاں مجبوراً یہ شارٹ فارم ہمیں پڑھنا پڑتی ہے، تو اگر مجبوری ہے بہت تو اسی کو پڑھ لیجئے۔ لیکن میں پھر عرض کروں، بہتر یہ ہوگا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ ایک اور انہوں نے سوال کیا کہ جز حضرت علی کرم اللہ وجہو از امام آف آل دی اولیاء فرام ایڈم علیہ السلام ٹو دی لاسٹ ڈے، پلیز پٹ اے لائٹ آن اٹ۔ اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لاسٹ سنڈے میں نے عرض کیا تھا کہ جو الہامی کتابیں ہیں، الہامی پیغام ہے، وہ اپنے دور کا سچا پیغام تھا، سچا مذہب تھا۔ یہودیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے تک اپنے وقت کا سچا مذہب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے جو پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے لائے تھے ان پر عمل کیا، تو وہ راہ راست پر تھے اس وقت تک۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور بائبل آ گئی، تو یہ ایک ریوائز پیغام تھا اللہ تعالی کا، اور ایک اس کے سچے رسول لے کر آئے تھے۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا اور بائبل کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ سرکش ہو گئے اللہ تعالی کے اور راہ راست سے ہٹ گئے۔ لیکن جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا پیغمبر تسلیم کر لیا اور بائبل کو سچی کتاب تسلیم کر لیا، اس پر عمل کیا، وہ راہ راست پر کہلائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نبوت کا اعلان فرما دیا آپ نے اور قرآن پاک نازل ہوا، تو یہ ریوائز پیغام تھا اللہ تعالی کا جو بنی نوع انسان کو دیا گیا۔ تو وہ لوگ جو اس سے پہلے آنے والے اللہ کے پیغام پر عمل درآمد کرتے رہے اور قرآن پاک سے پہلی کتابوں پر عمل کرتے رہے، وہ اللہ کے سرکش کہلائے، انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، لیکن اپنے اپنے دور میں جیسے اسلام اپنے نزول سے لے کے قیامت کے دن تک کا سچا پیغام ہے، سچا مذہب ہے، سچا دین ہے، اسی طرح وہ ریوائز پیغام آنے سے پہلے تک درست تھا، اس پر عمل کرنے والے راہ راست پر تھے، ان لوگوں میں بھی کچھ اہل علم گزرے ہیں جیسے اسلام میں، لیکن وہ اہل علم اسی کانٹیکسٹ اور اسی ریفرنس میں تھے جس کتاب کو وہ فالو کر رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو اولیاء اکرام کے امام کہلاتے ہیں، وہ اسلام کے کانٹیکسٹ اور ریفرنس میں ہیں، تو اسلام کے انٹروڈیوس ہونے سے پہلے جو اہل علم تھے وہ اپنے اپنے مذہب اور اپنی اپنی کتاب کے مطابق تھے۔ یہ اصل میں ایک سوال رومن اردو میں لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنا ذرا دشوار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان کسی صاحب نے کوٹ کیا ہے یہاں کہ محتاجی اور غربت سات چیزوں سے آتی ہے، نمبر ایک پہ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے۔ اصل میں یہ جو فرمودات ہیں صحابہ اکرام کی اور خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم جو، وہ تو عقل دانش اور علم کا خزانہ ہے۔ ان جید صحابہ اکرام کے فرمودات اپنے اندر بے پناہ معنی لیے ہوئے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ایک چیز یہ جم گئی ہے کہ صحابہ اکرام ہوں یا اولیاء اکرام، ان کی باتیں صرف اور صرف دینی حکمت لیے ہوئے ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان تمام حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باتیں ہوں یا اولیاء اکرام کی، اس کے اندر دونوں فائدے ملیں گے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ اب یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے محتاجی آتی ہے، جب یہاں نماز کا ذکر ہو رہا تھا ارلی نشستوں میں تو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ اس وقت، بلکہ یہ گزشتہ 15-20 سال ہوئے، ایک چیز ڈسکور کی مغرب نے کہ نماز یوگا کی سب سے ایڈوانس فارم ہے، یہ ایسی ایکسرسائز ہے جو انسان کی پوری باڈی کی ایکسرسائز کرتی ہے۔ جو لوگ پورے اہتمام اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مجھ جیسے لوگ نہیں جو کچھ عرصے سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ یہ آپ نوٹ کیجئے گا کبھی، کہ جو لوگ پورے آداب کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ان کے پیٹ لیول پر ہوں گے۔ یہ پورے جسم کی ایکسرسائز ہے اور بلڈ سرکولیشن کے لیے بہت اہم۔ ہمارے یہاں جو بیماریاں جنم لیتی ہیں 45 سال کی عمر کے بعد، اس میں مین کاز سلو بلڈ سرکولیشن کا ہوتا ہے، دن بدن ریڈیوس ہوتی چلی جاتی ہے بلڈ سرکولیشن۔ لیکن جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کی بلڈ سرکولیشن ریڈیوس کبھی نہیں ہوگی، وہ قائم رہتی ہے بالکل صحیح۔ نتیجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام عضو، ان کو جتنا بلڈ ملنا چاہیے وہ ملتا ہے، اس کے نتیجے میں آکسیجن ان سے ملتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی تندرست و توانا رہتا ہے۔ جیسے یوگا کے اندر پوسچر اور جس رفتار پر یوگا کے آسن مختلف کیے گئے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ جب ہم یوگا سیکھتے ہیں تو یوگی ہمیں اس پر بہت زور دیتا ہے، تین چیزوں پر، کہ ریلیکس ہو جائیے، اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے، ذہن سے خیالات نکال دیجئے، اور بڑے اطمینان سے پوسچر میں جائیے آپ، پھر ایک پوسچر سے دوسرے پوسچر میں بہت آرام سے جائیے، हर पोस्टर पर तो वक्फ का सबक देता है कि एक पोस्टर में बैठे हैं, इस पर रुकिए, आमतौर पर कहते हैं दस्तक गिन लीजिए और फिर आप दूसरे पोस्टर पर जाइए। अब आप योगा की बैकग्राउंड में, इसको योगा को बैकग्राउंड पे रख के इसके कॉन्टेक्स्ट में नमाज को एग्जामिन कीजिए। पांव एक खास एंगल पर, खास डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखने का हुक्म है। हुक्म यह है कि जिस अंदाज में आप खड़े होते हैं उसी अंदाज में खड़े होइए, लेकिन आपके पांव का दरमियानी फासला चार उंगली से कम ना हो और एक बालिश से ज्यादा ना हो। ये उस मसलक में कहा जाता है जिसका मैं पैरोकार हूं। फिर हम अल्लाह अकबर कहते हैं, कान को हाथ लगाते हैं। ये एक एक्सरसाइज है बाकायदा हमारी। उसके बाद हम खड़े रहते हैं, रकू में जाते हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी की भी एक्सरसाइज है, शोल्डर्स की एक्सरसाइज है, सबसे बढ़कर नेक की एक्सरसाइज है ये। और उसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मुंतकिल होती है इंसान के जिस्म के दरमियानी हिस्सों से ऊपर और नीचे की तरफ, और उसमें हम कुछ देर के लिए पढ़ते हैं 3, 5, 7, 11, और खून हमारे दिमाग की तरफ आता है। बाजू एक खास एंगल पे होते हैं, हम इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते। मैं कोई गलती नहीं पॉइंट आउट कर रहा है, तवज्जो नहीं देते हम कि हमारे घुटने रकू की हालत में लॉक होने चाहिए, टांगे सीधी हों और घुटने लॉक हो जाएं, उसमें बेंड ना आए, बिल्कुल ऐसे टांगे सीधी हों, और हमारी कमर और टांगे इंग्लिश का लेटर एल वो बनाएं, कमर सीधी और टांगे। ये सही पोस्चर है रकू का। उसके बाद हम खड़े होते हैं और हम पढ़ते हैं उसमें। उस पढ़ने में हमें 5 सेकंड 7 सेकंड लग जाते हैं, उससे हमारा ब्लड दोबारा सेटल डाउन होता है और उसके बाद हम सजदे में चले जाते हैं। अब सजदे में जब हम जाते हैं तो जो हमारा पोस्चर है, हमने पांव खड़े किए हुए हैं उंगलियों के बल, हमारी थाइस और पिंडलियां एक दूसरे को दबा रही होती हैं, उससे ब्लड पुश होता है हमारे अपर बॉडी की तरफ, और हमारी कमर सीधी है और सर नीचे झुका हुआ है तो ब्लड रश करता है हमारे फेस और ब्रेन की तरफ। उसके बाद फिर हम बैठते हैं। अब ब्लड को हमने जो आया है हमारी अपर बॉडी में अत्ताहयात की हालत में बैठ के उसे ब्लॉक किया है, टांगे एक दूसरे को प्रेस कर रही हैं, हम जाने नहीं दे रहे उधर को, वो ब्लड वहां स्टे करेगा। फिर हम दोबारा सजदे में जाते हैं, फिर ब्लड रश करता है हमारे सर और फेस की तरफ। ये जो नूर है, हम कहते हैं कि साहब फला शख्स के चेहरे पे नूर पैदा हुआ नमाज पढ़ने से, वो असल में रौनक है एक सेहतमंदी की, कि जब बार बार दिन में हम ये एक्सरसाइज करेंगे। इसका मैं दीनी पहलू नहीं ले रहा, उसको रहने दीजिए, माफ कीजिएगा, ये जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं एक्सरसाइज का, तो ये दुनियावी मैं एंगल से आपको साइंस की एप्लीकेशन इस पर करके बता रहा हूं। तो फेस की तरफ जब ब्लड जाता है तो हमारी स्किन को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलती है, वो तो फ्रेश होने लगती है। तो जब हम दिन में 5 कम से कम वरना 6-7 मरतबा भी हम जब नमाज पढ़ेंगे तहज्जुद और अशराक मिला के, तो फेस की तरफ ब्लड का जोर रहेगा, आंखों की तरफ और दिमाग की तरफ। इससे इंसान की अकल को जिला मिलती है, बेनाई तेज होगी और चेहरा बहुत फ्रेश हो जाएगा। तो ये योगा की बेहतरीन फॉर्म इसलिए है। अब इसके अंदर तवक्कुफ करना, वो अल्लाह ताला ने जो सजदों के दरमियान सजदे की हालत में, रकू की हालत में, रकू से खड़े होते हुए जो पढ़ने को कहा है, वो टाइम है जो अलाउ हो रहा है हमें टू सेटल डाउन नए पोस्टर में जाने से पहले, तवक्कुफ जो है वो है। लेकिन अगर इसी एक्सरसाइज को हम बहुत तेजी के साथ करें तो बजाय इसके कि इससे कोई हमें फायदा मिले, उसके नुकसानात होते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की हम आरजुम में मुब्तला हो जाएंगे। उम्मत आज वो है। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से हजरात को इस बात पर एतराज होगा कि इसका साइंसी व्यू क्यों लिया जा रहा है नमाज का। नहीं, हमें गैर मुस्लिमों को आज के दौर में अगर इस्लाम को हम चाहते हैं कि वो दिल से कबूल कर लें तो हमें इस्लाम की एक एक चीज को साइंटिफिकली बयान करना होगा, न सिर्फ बयान करना होगा, उसे प्रूव करना होगा। हम उनको ये दलील देकर कायल नहीं कभी कर पाएंगे कि कुरान पाक में यूं कहा, इसलिए कि वो अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए और उन्हें राह रास्त दिखा दे। बदबख्त कुरान को तो मानते ही नहीं, तो जिस चीज को वो मानते नहीं उसे तस्लीम क्या करेंगे। वो साइंस के गर्विदा हैं, साइंसी को मानते हैं, तो हमें गैर मुस्लिमों को उनकी जुबान में जवाब देना चाहिए कि उनसे हम लॉजिक और साइंटिफिक लाइंस पर बात करें। बात बड़ी जल्दी उनकी समझ में आ जाएगी। मेरा ज़ाती तजुर्बा हुआ कि इंग्लैंड में और मैं जिस यूरोपियन कंट्री में गया, गैर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में आते हैं मेरे पास। हैरत ये है, और आपके लिए भी हैरानकुन बात हो जाएगी, कि मैं उन्हें कुरानी आयात, कुरानी सूरतें रोमन अरबिक में लिख के देता हूं अपने हाथ से, और उसे बड़े मजे से पढ़ते हैं। वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कलमे का व्रत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई एक लोग मुसलमान भी हुए कलमा पढ़ के। हम जब भी किसी गैर मुस्लिम से बात करें, हम जज्बाती अंदाज में उससे बात न करें, बल्कि लॉजिक और साइंस की जुबान में बात करके इस्लाम को उसके सामने रखते हैं। अब ये सबसे ज्यादा कन्विंसिंग बात है किसी के लिए भी कि 1400 साल पहले जब ना फिलॉसफी का नाम किसी ने सुना था, ना लॉजिक का, ना साइंस का, ना ह्यूमन नेचर का, ना ह्यूमन साइकोलॉजी का, तो जो अहकाम आए वो साइंस अब खुद प्रूव करती है कि अगर हम यूं नहीं यूं कर लें तो बेहतर है। वो इस्लाम के बताए हुए तरीकों से करती है। आज से 6 साल पहले हसब मामूल क्रिसमस पर पोप ने वेटिकन सिटी से एक पैगाम दिया। ईसाइयों के यहां एक कायदा है कि पोप का पैगाम दुनिया भर में जहां जहां चर्च हैं वहां पढ़ के सुनाया जाता है। तो ये उन पोप की बात है जिनका इंतकाल हो गया। उस साल ईद और क्रिसमस डे एक ही दिन आए थे, 25 दिसंबर को। पोप ने पैगाम ये दिया कि अगर आप फास्टिंग से फायदा उठाना चाहते हैं, और वो दुनियावी फायदे को रेफर कर रहा था, जिस्मानी फायदा, तो फिर आप रोजा मुसलमानों के तरीके से रखिए। मुझे अच्छी तरह याद है उन दिनों मैं यूके में था कि इस पर खासी बेचैनी फैली पादरियों में, और मुख्तलिफ पादरी हजरात ने जो मीटिंग हुई उसमें एहतजाज किया कि हम मुसलमान के रोजे को मिसाल कैसे बना सकते हैं। लेकिन पोप समहाउ दी अदर स्टैंड किए अपने उस बयान के लिए, और वही फिर 25 दिसंबर को सुबह क्रिसमस की सर्विस में पढ़ के सुनाया गया कि अगर रोजे से बेनिफिट लेना है तो फिर मुसलमानों के तरीके पर रोजा रखिए ताकि उसका आपको जिस्मानी फायदा मिल सके। ये एक जिम्नी बात हो गई, क्योंकि वक्त बहुत हो गया। बाकी सवाल और इस सवाल के बकाया हिस्से, इसके 6 हिस्से हैं, वो इंशाअल्लाह ताला अगली इतवार पर शर्ते जिंदगी अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।